الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
اسلامی بھائیوں آج آپ کی خدمت میں چند جنت کی چابیاں بیان کی جائیں گی۔ جنت کی سب سے اولین چابی، اس کے بغیر تو جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں، اور وہ چابی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا ہے، بلکہ اس کے ضمن میں تمام ضروریات دین بھی شامل ہیں۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، یعنی ویسے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار نہ کیا جائے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان دونوں کا مظاہرہ ہونا چاہیے، دل تصدیق کرتا ہو اور زبان اعلان کرے، زبان کہہ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت کی کنجی جو ہے وہ مطلب ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تمام ہی ضروریات دین پر ایمان لانا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ مخفف ہے کلمہ طیبہ کا، یوں سمجھ لیجیے۔ مثلا اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی دو رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں الحمد اور قل ھو اللہ تین بار پڑھو، تو ظاہر ہے کہ موٹی سی عقل رکھنے والے بھی سمجھتا ہے کہ الحمد سے مراد پوری سورہ فاتحہ، اور قل ھو اللہ تین بار پڑھو اس سے مراد تین مرتبہ پوری سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اس سے مراد یہی ہے کہ دل تصدیق کرے، زبان اقرار کرے پورے کلمہ کی، اور تمام ضروریات دین پر بندہ ایمان رکھتا ہو، کسی بھی ضرورت دین کا انکار نہ کرتا ہو۔ اب مثال کے طور پر کلمہ تو پڑھ لے اور کہہ دے کہ میں دوزخ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، میں سب کچھ تو مانتا ہوں، کلمہ بھی پورا پڑھتا ہوں، نہیں نہیں مجھے تو پانچوں کلمے یاد ہیں، لیکن دوزخ کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان تھوڑی ہوگا. اسی طرح کوئی کہہ دے میں عذاب اور ثواب کو نہیں مانتا کہ بندہ بس مرا تو ختم ہو گیا, جس سے عام دہریوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مطلب مرنے کے بعد خلاص کچھ بھی نہیں ہوتا. اور نعوذ باللہ یہ وسوسے عام مسلمانوں کو بھی عین ممکن ہے کہ شیطان ڈالتا ہو کہ دیکھو بندہ مر جاتا ہے, اس کو کاٹتے ہیں چیرتے ہیں پھاڑتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, سڑی بھی لاشیں اس کی نکالتے ہیں, ہڈیاں ملتی ہیں اور ڈھانچے کبٹ میں لوگ رکھتے ہیں, پھر ان کی ممیاں ملتی ہیں, کہاں ہے عذاب. کوئی اگر عقل مند یہ کہہ دے کہ میں ان دلائل کی بنا پر کہ کچھ نظر تو آتا نہیں تو میں مانتا نہیں مگر اللہ کو میں مانتا ہوں, تو بہرحال یہ کہ خود اس کی عقل مندی کا امتحان ہو گیا. اب یہاں یہ وسوسہ آپ کا دور کر بھی دوں میں کہ یہ نظر نہیں آتا تو یہ پھر ان کی ممیاں بھی ملتی ہیں, میوزیم میں لوگ ان کو دیکھتے بھی ہوں گے, تو اس سے ہمارے عقیدے میں فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ یہ معاملہ برزخ کا ہے. اور برزخ کہتے ہیں پردے کو, یہ آڑ ہے. دنیا یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہے, جو وقفہ ہے, اس کو برزخ کہتے ہیں. تو یہ پردہ ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو وہ ہو تو رہا ہے, جو مطلب یعنی کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق حق اور حق ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں بھی اس کے ساتھ قبر کا معاملہ ہوگا, یعنی اس کے ساتھ منکر نکیر کے سوالات جوابات بھی ہوں گے, تو اگر نیک ہے تو ثواب بھی ہوگا, جنت کا باغ بھی ہوگا, اگر بد ہے تو اس کے اندر مطلب سانپ بھی ہوں گے, بچھو بھی ہوں گے, لپٹے ہوئے ہوں گے, آگ دہک رہی ہوگی, مگر شیر کو پتا نہیں چلے گا. یہ مطلب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے. آپ دنیا میں اس کی مثال لے لو نا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کو مطلب یعنی کہ دشمنوں نے پکڑ لیا اور پٹائی کر رہے ہیں, چھری نکال لی ہے اور اس کو چھریوں کے وار کر رہے ہیں, لیکن آپ بیٹھے وہ مطلب یعنی کہ خواب میں سب دیکھ رہا ہے, آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خواب بتائے کہ میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, ابھی یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دیکھا, تو وہ تو اپنے طور پر خواب میں چھریاں کھا رہا تھا, پریشان ہو رہا تھا, اور گھبراہٹ بھی بعض اوقات نظر آ جاتی ہے نا, مگر جاگنے والے کو پتا نہیں چلتا. تو اسی طرح ہم زندہ ہیں جاگ رہے ہیں, قبر والا ان مانو کر سو رہا ہے, ان مانو کر کہ وہ سو رہا ہے, تو اس کو بھی مطلب یعنی کہ عذاب و ثواب سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور ایمان تو کسوٹی پر ہے نا, یؤمنون بالغیب, مومن کی شان یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم تو بن دیکھے جو بھی اللہ رسول نے فرمایا آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر لیا. ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی تو ہے لیکن اس کے دندانے ہو جب تالا کھلے گا. وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ نے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دندانے, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک چابی کے دندانے نہ ہوں, جو چابیاں بناتے ہیں ان کے پاس چابیاں ضرور ہوتی ہیں, لیکن کیا ان کا چابی کے ساتھ جو بھی حصہ ہوتا ہے جس سے تالا کھلتا ہے وہ بالکل پلین ہوتا ہے, پھر حسب ضرورت اس پر مشین کے ذریعے یا ریتی کے ذریعے دندانے بنائے جاتے ہیں. تو چابی جب تک دندانے والی نہیں ہوتی تالا نہیں کھلتا. تو چابی ایسی ہو جس کے دندانے ہو جب جنت کا تالا کھلے گا. تو وہ دندانے کیا ہے؟ تو دندانے سے مراد اعمال صالحہ کو لیا گیا. یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ چاہے تو جس نے کلمہ سچے دل سے پڑھ لیا مسلمان ہے, اس نے ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو اور اس کی مغفرت فرما دے, لیکن بہرحال اعمال کی تاکید بھی تو کی گئی ہے. تو اس سے مراد یہاں اعمال صالحہ لیے گئے کہ کلمہ طیبہ تو چابی ہے, تو دندانے میں پھر نماز بھی چاہیے, تو روزہ بھی چاہیے, صاحب نصاب ہے تو زکات کی بھی ضرورت پڑے گی, صاحب استطاعت ہے تو اس کے حج بھی کرنا ہوگا, اس کو جھوٹ سے بچنا پڑے گا, سچ بولنا ہوگا, وعدہ خلافی سے اس کو مطلب اجتناب کرنا ہوگا, حرام روزی سے بچنا ہوگا, بقدر کفایت حلال روزی کمائے, لوٹ کھسوٹ نہ مچائے, چوری نہ کرے, گالیاں نہ بکے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کھائے, مسلمانوں کے کینے سے اپنے سینے کو گندا نہ کرے. تو اس کے دندانے چابی کے ہوں تاکہ مطلب ان کے تالا جو ہے وہ بآسانی جنت کا کھل جائے. تو بہرحال میرے بھائی بھائیوں, جو کلمہ پڑھنے والا اچھے اعمال کرتا ہے یعنی چابی کو دندانے بھی مطلب یعنی کہ لگوا لیتا ہے, تو وہ بغیر جہنم کا عذاب بھگتے جنت میں داخل ہو جائے گا, اور یہ اس کی مطلب یعنی کہ اصل کامیابی ہے.
ورنہ یہ تو طے ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، یہ تو طے ہے، ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں نہیں رہے گا، وہ نکال لیا جائے گا۔ لیکن دوزخ کی ایک جھلک بھی جو ہے نا، وہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ہی مطلب خوفناک ہے۔ جیسا کہ جبریل امین نے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دوزخ کو ایک سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے سارے لوگ جو ہیں وہ مر جائیں۔ ایک سوئی کی نوک کے برابر کھولنا اتنا ہلاکت خیز ہو، اس دوزخ میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ڈال دیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ مطلب ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ کیونکہ آگ پھر آگ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی تھی تو وہ اتنی پاورفل تھی وہ آگ کہ ایک میل کی رینج میں کوئی پرندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں آگ کے قریب جانا تو کجا، ایک میل تک اطراف اس آگ کی تپش پہنچتی تھی کہ اس میں پرندہ داخل نہیں ہو سکتا، پرندہ داخل ہو تو فوراً پٹخنی کھا کر گر جائے، اتنی تپش۔ تو یہ تو نمرود کی دنیاوی آگ تھی، تو اللہ تعالی کے قہر کا مظہر جہنم کی آگ کتنی خوفناک ہوگی کہ جس کی سوئی کی نوک کے برابر مطلب کھل جائے تو سارے لوگ مر جائیں۔ اور ایک روایت کے مطابق دوزخ جو ہے وہ ساتوں زمین کے بھی نیچے، اتنی دور ہے، کروڑوں کروڑ میل دور ہونے کے باوجود اس کی تپش اتنی ہے، تو جو تھوڑی دیر کے لیے بھی اندر جائے گا تو وہ مطلب یعنی کہ اس کو کیسے برداشت کر سکے گا۔ تو اس لیے اصل کامیابی اسی کی ہے، صحیح معنوں میں کامیاب وہی ہے کہ جس کو جہنم کا مطلقاً عذاب نہ ہو، بالکل عذاب نہ ہو، اور وہ سیدھا جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، جس کو آگ نے بالکل چھوا ہی نہیں، جہنم میں وہ گیا ہی نہیں عذاب کے لیے، وہ مطلب یعنی کہ مراد کو پہنچا۔ مزید اللہ تعالی کی رحمت چونکہ بہت بڑی ہے تو اس نے مطلب یعنی کہ ہمارے لیے جنت کی بہت ساری کنجیاں رکھ دی، مگر شرط وہی ہے کہ ایمان اس کے پاس ہو، ہے نا، کہ جو یعنی کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جو مطلب یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کفر کو اتنا برا نہ سمجھتا ہو جتنا آگ میں گر جانے کو برا سمجھتا، بہت ہی برا جانے، یہ تو ایک مثال ہے۔ ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آگ میں ڈالا جانا بھی اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا خوفناک کفر ہے۔ دنیاوی طور پر آگ میں ڈالا جانا یعنی کوئی آگ لگ گئی مر گیا تو وہ تو ویسے بھی یعنی کہ آگ میں جو مر گیا حادثے کے طور پر تو وہ تو شہید ہے، انشاءاللہ اس کو تو ثواب ملے گا اس کا جو اس پر ہی اتنی بڑی مصیبت آئی، لیکن یہ کہ طبیعت جو ہے وہ آگ سے بہت کھٹکا کھاتی ہے، بہت ڈرتی ہے، اگر کسی کو بول دیا تو یہ آگ میں پھینکا جاتا تو اس کے مطلب حواس جو ہے وہ گم ہو جائے، اوسان خطا ہو جائے۔ تو کفر میں جانے کو وہ اتنا برا جانے جتنا آگ میں گرنے کو برا جانتا ہے۔ تو بہرحال مسلمان کے لیے اب جنت کی اور بھی بے شمار کنجیاں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی رحمت کے واقعات سنیے اور چھومیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا آقا کیا واجب ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ قربان جائیے رب کی رحمت پر، قل ھو اللہ احد پڑھنے میں منٹ نہیں لگتے، سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ پورا نہیں لگتا ہوگا، 10-15 سیکنڈ لگتے ہوں گے، 10-15 سیکنڈ کے لیے زبان ہلی اور جنت واجب ہو گئی، مگر شرط وہی ایمان، اصل کنجی جو ہے کلمہ، ضروریات دین۔ اگر مسلمان ہے اور یہ پڑھے گا تو اس کے لیے محبوب کے سچے وعدے کے مطابق جنت واجب ہو جائے گی۔ تو ابھی تو چونکہ یہ
قرآن کی صورت سے مل کر اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بارہویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری پیاری بشارت سنائی، تو اسی بارہویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کی نیت سے آج رات میں کسی وقت، ابھی دوران بیان نہیں پڑھ سکتے، رات میں کسی وقت آپ 12 مرتبہ قل ھو اللہ احد شریف پڑھ کر میرے بارہویں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دیجئے گا انشاءاللہ. ایک اور بڑی آسان سی بات، بڑی آسان، آسان جیسی تیسی اور مشکل بھی ایسی ویسی. ابھی کس کے لیے آسان ہے کس کے لیے مشکل ہے وہ سنیے، کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آسان بھی جیسی تیسی اور مشکل بھی ایسی ویسی. جو کم وہ ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی آسان، اور جو میرے ساتھ باتونی ہوتا ہے وہ ذرا کسی کی برائی دیکھے گا بے قرار رہتا ہے کب اس کو اچھالوں، کب اس کو کہہ دوں میں نے دیکھ لیا ہے اس کی پول تو ماں بدولت کے پاس ہے. جو ایسا بول کا اور باتونی ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہے، اور جس کا ظرف مضبوط ہے، جس کا پیٹ مضبوط ہے، بعض پیٹ کے ہلکے بہت ہوتے ہیں تو وہ مطلب لوگوں کی برائی کر کے اپنے لیے مصیبت لے لیتے ہیں، لیکن جو باتونی کم ہوتے ہیں اور کیئر لیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب اتنا کیئر نہیں کرتے دوسروں کی، مطلب میرے کمزوریوں کو، اس کے لیے تو یہ جنت کا آسان ترین، مطلب یہ بھی ایک عمل ہے جنت میں لے جانے والا، جنت کی بہت ہی آسان کنجی ہے. کتنی آسان کہ ایک بندہ، ایک تمہارا بھائی برائی کر رہا، بےچارا چھپ کے گناہ کر رہا اور تم نے دیکھ لیا، تم چاہو تو اس کو رسوا کر سکتے ہو اور چاہو تو مٹھی بند رکھ کے لاکھ لے سکتے ہو، یعنی بند مٹھی لاکھ کی، کھل گئی تو کاک کی بولتے ہیں، تو اب تمہارے اوپر کہ اس کے عیب کو تم چھپاؤ اور جنت کی بشارت لو، اور ساتھ میں یہ بھی بشارت لو کہ جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپاتا ہے. کتنی جھومنے والی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے اتنی آسان بات پر بھی ہم لوگوں سے عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں، بس ذرا کسی سے کھن گئی نا تو بندہ اس تجسس میں ہوتا ہے کہ کسی طرح مطلب اس کی پول مجھے مل جائے بس خلاص پھر میں ہوں. یہ برسوں کے مرے ہوئے کی بھی پولیں جو وہ کھولتے، بڑا مطلب یعنی کہ شیطان تو جھومتا ہوگا، ناچتا ہوگا، اچلتا ہوگا کہ میں کس طرح کان پکڑ پکڑ کر ان کو میری مرضی کے مطابق نچا رہا ہوں. یہی ہوتا ہے عموماً. تو لوگ عیب اچھالنے کو بدقسمتی سے برا نہیں سمجھ. آئے دن اخباروں میں بھی ایک دوسرے کے عیب اچھالے جاتے ہیں، کتنا ایک دوسروں کو مطلب یعنی کہ وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی. کاش مسلمانوں کی یہ مذموم عادت نکل جائے، اسی سے معاشرہ بھی برباد ہوتا ہے، ملک تباہ ہوتا ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں عیب مطلب دوسرے کا عیب جو ہے چھال دینے سے. اور یہ عام طور پر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب بتاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مذہبی ماحول میں بھی، شیطان تو ہوتا ہی نہ پیچھے، تو مذہبی ماحول میں بھی ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں، بس ٹو میں رہتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے ولا تجسسو، اور تجسس مت کرو، تریدو مت، لیکن کروس کوسچن کر کے کسی طرح بھی آئیڈیا سے، گھر والوں سے مل کر، قریب کے دوستوں سے مل کر، نگہبانی کر کے اس کی کوئی نہ کوئی پول نکلوائی جاتی ہے اور پھر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بندہ بے خبر ہوتا ہے کہ میں ایک انگلی اس کی طرف اٹھا تو رہا ہوں مگر تین انگلیاں میری طرف جا رہی ہیں. میں اس کو تو عیب دار کہہ رہا ہوں لیکن میں اس سے بڑا عیب دار ہوں. اے کاش ہر مسلمان کا یہ ذہن بن جائے کہ میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، اگلا جیسا ہی گناہگار ہو، لیکن ہر ایک یہ سوچے کہ اس سے زیادہ میں گناہگار ہوں، میں حقیر ہوں. کیونکہ یہ کوئی بھی ہم میں سے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا مقام اچھا ہے، کس کا مقام بلند ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا. ارے تو شرابی ہے، ہیروئن جی ہے، کتنی حقارت سے ہم دیکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم، مجھے کیا خبر کہ یہی شرابی مرنے سے پہلے توبہ کر کے جنت کا حقدار قرار پا چکا ہو، اس کا مقدر ہو کہ یہ مرنے سے پہلے توبہ کرے گا. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ پرانا عادی شرابی توبہ نہیں کرتا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مطلب بہت بڑی ہے، تو ہم کسی کو بھی کسی صورت سے بھی اے کاش حقیر نہ جانے، تو کس کا کیا ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے. ہاں جو برائی اگلے میں ہے اس برائی کو تو برا جاننا ہی پڑے گا, اس کی صحبت سے بھی بچنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ مطلب یعنی کہ بالکل پردہ اٹھا دو, اب شرابی و ہیرونیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو. نعوذ باللہ, میری یہ مراد نہیں ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا درجہ ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے نا, تو اس لیے اس کے اس فعل کو برا جاننا, شرابی ہے, کبابی ہے, بے نمازی ہے, کرین شیو ہے, ان کے جو بھی افعال ہیں یہ برے اور گناہ کے ہیں نا. اسی طرح بد عقیدہ ہے, بد مذہب ہے, ان کے تو سائے سے بھی آپ کو دور بھاگنا ہے. میرے بیان کی یہ مراد بھی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہر ایک کے ساتھ آپ مطلب یعنی کہ میل جول کر لو اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, یہ نعوذ باللہ میرے بیان کا مطلب نہیں ہے. بس یہ کہ اپنے سے یعنی یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کا مقبول ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فلاں جو ہے وہ راندہ درگاہ. ہاں جس کے بارے میں کنفرم ہمیں معلوم ہو گیا, مثال کے طور پر شیطان جو ہے وہ اس کے لیے آ گیا کہ وہ مطلب کانا من الکافرین, تو کافروں سے ہو گیا, لعنتی الی یوم الدین, اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے, تو وہ تو گیا ہی گیا ہے نا. لیکن مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم مطلب ہے کہ اپنوں میں مسلمانوں میں تو دوسرے کو حقیر مت ہی جانو. مزید ایک جنت کی میٹھی میٹھی کنجی, اللہ کے رسول, رسول مقبول, بی بی آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ تو اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو تو ایسا ہی کر. پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی کسی کی بھی بدخواہی نہ کرے, کسی کا برا نہ چاہے. بہت اچھا ہوا, بڑی اس کی بہت اچھا ہوا, اس کی ریل چڑھ گئی, ہماری زبان میں ریل چڑھ گئی, فلم چڑھ گئی, ہم لوگ بولتے ہیں بڑا ذلیل ہو گیا, رسوا ہو گیا. بہت اچھا ہوا تو پولیس پکڑ کے لے گئی, بہت اچھا ہوا اس کے باپ نے اس کی پٹائی کر دی, بہت اچھا ہوا اس کا کاروبار ٹوٹ گیا, اچھا بہت اس نے مطلب پر نکالے تھے, لے میرے سے اچھی نعت پڑھنے کا دعویٰ کرتا تھا, اچھا ہوا اس کو کھانسی ہو گئی, اس کا گلا بیٹھ گیا, لے میرے سے اچھا مبلغ تھا, اچھا ہوا یہ پٹ گیا, لوگوں نے اس کو بیان کے دوران ہی ٹوک دیا. بعض صورتوں میں یہ وسوسے ہوتے ہیں بندے کے, زبان سے نہیں بولتا لیکن دل میں کڑتا رہتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا کیوں بولتا ہے, اس کا بیان سب سنتے ہیں میرا سنتے ہی نہیں ہے, تو کھار کھاتا اور اگلے کے سوال کی تمنا کرتا ہے کہ اس کو زوال لگ جائے. تو کسی کی بھی بدخواہی نہ کرے, ہر ایک اچھا پڑوس تلاش کرتا ہے کہ اپنی بلڈنگ میں اپنے مطلب برادری کے ہو تو اچھا ہے, ایسے لوگ ہوں اپنے عریب قریب جن سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو, ہے نا. ہر ایک چاہتا ہے کہ میری لائن کے ہو, میرے ذہن کے ہو. دعوت اسلامی والے بھی پسند کریں گے کہ برابر میں دکان کو امامے والا لے تو اچھا ہے, ورنہ کوئی دوسرا آ گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو گانے شروع کر دے. دنیاوی طور پر مثال دے رہا ہوں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ایسا شخص مجھے عریب قریب ملے, پڑوس میں ملے, کہ جو مطلب یعنی کہ میری لائن کا. تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے تو ایمان سے پھر بات ہی کیا ہے. تو اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی کا کینہ اپنے سینے سے نکالنا پڑے گا, یہ تکلیف تو بہت ہوگی. آپ اب غور کیجئے گا کس کس سے آپ کے دل میں بغض ہے, زبان یہی کہے گی نہیں 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 میرے کوئی بغض نہیں, اور جب ملے گا تو قدورت پیدا ہوگی, یہ چاہے گا یا ٹلے تو چاہے یار یہ کہاں کے بیٹھ گیا. نہیں مطلب خار بازی اور نفرت ہوتی ہے, بات چیت بند ہوتی ہے, بعض اوقات بات چیت ہوتی ہے, دعا سلام ہوتی ہے, گلے بھی ملتے ہیں, لیکن اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ مطلب قدورت ہوتی ہے, خار بازی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو یہ بھی اپنے مومن بھائی سے نکالنی پڑے گی, بس اس کی بھلائی بندہ چاہے, کیونکہ اس پر آدمی کو اختیار نہیں ہوتا. یہ ایسی مطلب نیستی بیماری ہے کینہ, یہ بندے کو اختیار نہیں ہوتا, دل میں بیٹھ جاتا ہے, لیکن پھر زبردستی اس کو نکالنا پڑے گا, حتی الامکان نکالے. رشتہ داروں میں بھی غور کر لیں کس کس سے, کس کس کے آپ بدخواہ ہیں, برا چاہتے ہیں, نقصان چاہتے ہیں اس کا, اس پر غور کر لیں اور اس کو مطلب یعنی کہ نکالنے کی کوشش کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت میں کوئی محل مل جائے, جھونپڑی اونپڑی نہیں ہے وہاں, یہ تو انکساری کے الفاظ دنیا میں رہ گئے, ادھر جھونپڑی مل جائے, ادھر کٹیا مل جائے, ادھر ڈیرا لگ جائے, نہیں, ادھر تو عالی شان محل ہوں گے محل انشاءاللہ. اور آقا کے صدقے میں ایسے سے سبز محل ملیں گے نورانی کہ انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. تو اب کسی کی بدخواہی نہیں چاہنی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں, بڑے بھولے بھالے اور شریف آدمی, جو برائی کرے اس کی بھی اچھائی کرتے تھے. فلاں نے آپ کو گالی دی ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ارے حضور وہ تو آپ سے بہت نفرت کرتا, اللہ اس کی مغفرت. برائی چاہتے ہی نہیں تھے کسی کی. جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا,
کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی تو مرنے کے بعد اپنے ساتھ بھی بھلائی ہو گئی. مگر یہ لوگ بڑے ناشکر ہیں, صحیح بول رہا, ایسے ناشکر ہیں. میرے کو تو پرچیاں لکھیں گے, لیٹر لکھیں گے, لیں گے ہم نے سب کے ساتھ بھلائی کی, ہمارے ساتھ لوگ برائی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, جس کے ساتھ دوستی کی اسی نے ہم کو دگا دیا. یہ سب بچکانہ باتیں نہیں نہیں احمقانہ باتیں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ابو جہل کی بھی بھلائی کی کوشش فرمائی, ابو لہب کی بھی بھلائی کی کوشش فرمائی, لیکن کتنی ان لوگوں نے تکلیفیں دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا تو سب کی بھلائی چاہتے تھے لیکن انہوں نے تکلیفیں دی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی ارشاد ایسا منقول نظر نہیں آتا جس پر آقا نے شکوا فرمایا ہو, اور شکوا فرما ہی نہیں سکتے آپ کہ میں نے تو اتنی اتنی بھلائی کی اور میرے ساتھ ان لوگوں نے یوں کیا. تو یہ بچکانہ احمقانہ اور مطلب یہ کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر بندہ ایسی باتیں کر گزرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دوست تیرے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے, دوست تیرا حق ادا کرے یا نہ کرے, تو دوستی کا حق ادا کیے جا. ایک اور جنت کی میٹھی میٹھی چابی, اس کو تو کس کے گرے میں باندھ لو, ہلکا ہلکا کس کے گرے میں باندھ لو. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی, کہ جو اپنے دین کی تعلیم میں صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے. اجتماع کے لیے چلنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم دین کی تعلیم کے لیے چلے ہو. یہاں اسکول کالج کی تعلیم مراد نہیں ہے, دین کی تعلیم. تو اجتماع کے لیے چلنے والوں تمہیں مبارک ہو, فیضان سنت کا درس سننے کے لیے جانے والوں تمہیں مبارک ہو, ارے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کرنے والوں تمہیں تو ڈھیروں ڈھیر مبارک ہو. کہ جو اپنے دین کی تعلیم میں صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے. ایک اور جنت کی چابی, خوش نما چابی, حضرت عبدہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ ان دونوں رکعتوں پر توجہ رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہے, یہاں فرض کی قید نہیں, نفل بھی چلیں گے دو رکعت. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر کے دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہے, سستی نہیں کرتا. کتنی بڑی اس کے لیے فضیلت ہے کہ جنت واجب کر دی جاتی ہے. وضو کے چند دنیاوی فائدے بھی ضمناً سن لیجئے. باوضو رہنے کا جو عادی ہے, باوضو رہنے والا مسلمان جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے. وضو بہت سی بیماریوں کا علاج اور تندرستی کا محافظ ہے. وضو کر کے جس کام کے لیے گھر سے نکلیں انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے گا. اسی لیے اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یا اکثر اوقات با وضو رہا کرتے تھے. کسی کام کے لیے جانا ہے اور کھٹکا بھی ہو رہا ہے, کام ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, تو اپنے گھر سے وضو کر کے جائیے, اللہ نے کرم کر دیا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور جنت کی چابی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب دولات سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندے کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کے لیے مجھ پر یہ عہد ہے کہ اگر وہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا تو میں اس کو عذاب نہیں دوں گا اور اس کو بلا حساب جنت میں داخل کر دوں گا. جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا, اور ظاہر ہے کہ جنت کے پھل دوزخ میں تو نہیں ملیں گے, جنت کے پھل کھلائے گا تو جنت میں بلا کر ہی کھلائے گا, اور جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ کبھی نکلے گا بھی نہیں. تو جو لوگ مہمان نوازیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہے نا, خوب لنگر لٹاتے ہیں, اتنے خوش نصیب لوگ. اس سے بھی آسان, جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شراب خالص سے سیراب فرمائے گا جس پر مہر لگی ہوگی. تو یہ شراب خالص کہاں ملے گی؟
ये मिलेगी जन्नत। अंडरस्टूड है, यहाँ इस हदीस में जन्नत की शराब की बिशारत है और जन्नत की शराब जो है वो सर्ब मोहर होगी, यहाँ की शराब की तरह नापाक गंदी और नशावर नहीं होगी, ये याद रखें, वो शराब तहूर होगी, पाकीजा शराब। तो जो किसी मुसलमान को पानी पिला दे तो वो मतलब ये नहीं कि जन्नत की शराब पिएगा, इसको रही के मखतूम कहते हैं, सर्ब मोहर मतलब शराब होगी। तो जो लोग पानी पिलाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एक्टिव किस्म के लोग होते हैं कि लोग खाना खा रहे हैं वो जग पकड़ लिया और पानी पिलाना शुरू कर दिया है। बाज लोग तो मेरे तरह जो नाजुक होते हैं वो तो मतलब यानी कि सुस्ती करते हैं, फिरे भी जाते हैं, और जो मतलब यानी कि चालाक होते हैं कि यार ये तो आसान सवाब है तो वो लूट मार कर देते हैं और पिलाना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी मतलब यानी कि यानी एक पानी का किसी को घूंट पिला दिया गोया उसके लिए जन्नत की शराब तैयार हुई, और जन्नत की शराब यकीनन दोजख में नहीं मिलेगी, जन्नत में मिलेगी। तो गोया जो किसी को पानी पिलाएगा वो भी जन्नत में जाएगा। इस जन्नत की चाबियां जमा करते रहो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि चार चीजें जिस शख्स के अंदर होंगी, चार दंदाने वाली चाबी जन्नत, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देगा और वो अल्लाह ताला के नूर आजम में रहेगा, जिसकी हिफाजत ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ईमान लाने के बाद ईमान उसका महफूज रहे, कुफर ना करे। तो नंबर एक, जिसकी हिफाजत ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और नंबर दो, वो जब कोई नेकी करे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जब उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह कहे, और नंबर चार जो है जब उसको कोई मुसीबत पहुंचे तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे। के मतलब जो कोई मतलब इन चार चीजों को अपना लेगा, चार चीजें उसमें पाई जाएंगी, तो जन्नत में उसको एक घर मिलेगा और वो अल्लाह ताला के नूर आजम में होगा। कलमे पर मुहाफिजत है ना, कलमा पढ़कर वो फिर कुफर और शिर्क ना करे, और नेकी जब उससे सरजद हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, कह लो ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी बात सुनना भी तो नेकी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नेकी जिससे नेकी हो जाए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जब कोई गुनाह कर बैठे तो कह दे अस्तगफिरुल्लाह, और जब उसको कोई मुसीबत पहुंचे तो इधर उधर शिकवे ना करता फिरे बल्कि कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आम कॉन्सेप्ट यही है कि कोई इंतकाल कर जाए तो इन्ना लिल्लाह पड़ी जाती है, तो ऐसा नहीं है। किसी किस्म की भी मुसीबत पहुंचे, हत्ता के चराग जब गुल हो गया तो उस वक्त भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी है ना, तो जैसे बिजली ऑफ हो गई, लाइट चली गई, तो ये भी एक हल्की फुल्की मुसीबत तो आई ना, परेशानी तो आई ना, है ना। तो इस पर भी पढ़ेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुसीबत जो आती है उस पर सवाब मिलता है ना, हत्ता के मोमिन के पाँव में कांटा चुभ जाए जब भी उसको सवाब मिलता है। तो एक मजे की रिवायत याद आई कि जब भी किसी को गुज़श्ता मुसीबत याद आए और वो इन्ना लिल्लाह पढ़े तो उस वक्त जो इसको सवाब मिला था उस मुसीबत पर, वो सवाब फिर मिल जाए। तो मैं अपने माँ की वफात को याद करके पढ़ रहा हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि वाकई उस वक्त जो मुझ पर मुसीबत टूटी थी वो मुझे पता, आपको नहीं पता, तो इंशाल्लाह मुझे भी इसका सवाब मिलेगा, फिर मिलेगा इंशाल्लाह। और मजीद जन्नत की चाबियां, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाते कि नबी पाक साहिब लौलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी मुसलमान से एक तकलीफ दुनिया की तकलीफों में से दूर कर दे तो अल्लाह ताला उसकी कियामत के दिन की तकलीफों में से एक तकलीफ को दूर फरमाएगा, और जो किसी तंग दस्त पर दुनिया में आसानी कर देगा तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उस पर आसानी फरमा देगा, और जो किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी करेगा, ऐब छुपाएगा, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया आखिरत में पर्दा पोशी करेगा, ऐब छुपाएगा, और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक के बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। एक और जन्नत की चाबी, मगर इस चाबी की तमन्ना कोई नहीं करता, ये एक अजीब सी बात, फी जमाना उस चाबी की कोई तमन्ना नहीं करता, मगर मैं चाबी बताए देता हूँ, अल्लाह करे कि मुझे वो चाबी नसीब हो जाए सब्र इस्तिकामत के साथ। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला नुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल पाक साहिब औलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो आम तौर पर जन्नत में दाखिल होने वाले मिस्कीन लोग थे,
گھر میں سوفا سیٹ بھی ہے، پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، تینوں ٹائم پیٹ بھر کے کھاتا ہے، سونا بھی جمع کیا ہے، زیورات بھی ہیں، سب کچھ ہے، مسکین ہوں. ایسا مسکین نہیں چلے گا. مسکین کی ڈیفینیشن بتا دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین کر، مسکین رکھ، اور مسکینوں میں اٹھا. مالداروں میں اٹھنے کی دعا نہیں فرمائی، مسکینوں میں اٹھنے کی دعا فرمائی. مسکین بڑا آزمائش میں رہتا ہے، امتحان میں رہتا ہے. تو خدا کی قسم مسکین کے لیے اس سے بڑھ کر بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھنے کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں قیامت کے دن اٹھا. آئے جس کا کوئی نہیں ہے اس کے مصطفیٰ، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. مسکین کو کون اپنے دروازے پر کھڑا رکھتا ہے؟ مسکین سے کون دوستی کرتا ہے؟ مسکین کو کون لفٹ کراتا ہے؟ کون اس کو پیار کرتا ہے؟ تو دروازے سے لوگ ہٹا دیتے ہیں، تو نفرت کرتے ہیں، تو حقیر جانتے ہیں، ایک کنگلا ہے، تو کنگال ہے. ابھی سوال کرے گا، ابھی قرضہ مانگے گا، ابھی یوں کہے گا، ابھی یوں کہے گا. نو لفٹ. مسکین کو لوگ بگاتے ہیں، لیکن صابر مسکین جو ہے وہ مطلب بہت فائدے میں رہتا ہے. اور مسکین کے لیے سوال جائز ہے، مسکین کے لیے سوال جائز. اب جیسے پہننے کا ہے اور کھانا نہیں ہے ایک دن کا، تو وہ بھی مسکین ہے. کھانے کا سوال کر سکتا، کھانا ہے پہننے کا نہیں ہے تب بھی سوال کر سکتا ہے پہننے کے لیے. اب ایک دن کا کھانا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے کے، تو سوال نہیں کر سکتا. میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز میں سامان دینا ہے، سوال نہیں کر سکتا کہ جہیز کا سامان شادی کے شرائط میں سے نہیں ہے. بڑی تڑپ ہے مدینے جانے کی، بڑا بے قرار رہتا ہوں، چندا وندا کر دو، میں بھی حج کر ہی آؤں. نہیں کر سکتا. حج کے لیے سوال کرنا بھی حرام ہے، نہیں کر سکتا. جذبہ ہے، تڑپ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس تڑپ کے لیے حرام کام کی اجازت نہیں ہے. حج فرض ہی نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو بہرحال مسکین خوش نصیب ہے. مزید سنیے اور عقیدت سے سر دھنیے اور محبوب کی محبت میں خوب جھومیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فقیر لوگ، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنی مزے کی بات ہے. میں غریب ہونا صبر کے ساتھ. آج کل کے غریب بھی تو بس توبہ، وہ مالداروں سے چڑھتا رہے، کڑتا رہے، ہے نا، اور ان کے نقصان کی ٹو میں رہے. تو ایسا غریب تو جو غربت سے چڑھتا ہے، غربت سے نفرت کرتا ہے، وہ تو نہیں چلے گا. غریب ہو صابر. پھر مزے کی بات، میں غربت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر بندہ سینے سے لگائے. اور مسکینوں کے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھتا رہا ہے کہ انہوں نے مسکین رہنا پسند فرمایا ہے. پھر مسکینی کا، غربت کا، فقر کا، فاقے کا، تنگ دستی کا لطف ہے، ورنہ پھر لطف نہیں ہے. شکوہ آ گیا تو نعوذ باللہ بعض اوقات مسکینی کفر تک لے جاتی ہے. ایسے بے وقوف بھی دیکھے کہ جو مسکینی کی وجہ سے پھر کفریات بکتے ہیں کہ اس کو تو اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیتا ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، پتا نہیں کیا کیا بکتے ہیں. تو پھر ایسا آدمی جو جہالت کی وجہ سے ایمان جو ہے بعض اوقات کھو بیٹھتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو امتحان میں نہ ڈالے اور ہم سے راضی رہے، اور اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہے. تو بہرحال میرے بھائی بھائیو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس نے مسلمانوں کے لیے جنت میں بہت ساری چابیاں مہیا کر دی ہیں. چنانچہ قرآن عظیم کے ذریعے بھی ایک بہترین جنت کی چابی لے لو. قرآن عظیم تو پورے کا پورا جنت کی چابی ہے، اس پر عمل کرنا ہے نا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. کتنی بڑی جنت کی کنجی ہے، کتنی بڑی جنت کی چابی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی نا. گناہ بتقاضا بشریت انسان سے ہوتے ہیں، لیکن بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ مجھے تو نہیں بخشے. تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے. اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے چھوٹی تھوڑی جو وہ نہیں بخشے. یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا. تو یہ سب مسلمانوں کے لیے رحمتیں ہیں. اب اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا ہے نا، یا مسلمان تھا اور معاذ اللہ وہ پھر کافر ہو گیا، یا نعوذ باللہ معصیت کے سبب
نافرمانیوں کی کثرت کے سبب اس کا ایمان اگر برباد ہو گیا تو اب اس کے بعد والی آیتوں میں ان کے لیے تنبیہ بھی موجود ہے۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔
اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور ان کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔
واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔
اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب عز و جل سے تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن عظیم کی پیروی کرو قبل اس کے کہ عذاب تم پر آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔
اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔
یہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر، ان گناہوں پر جو میں نے اللہ عز و جل کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔
او تقول لو ان اللہ دانی لکنت من المتقین،
یا کہے اگر اللہ عز و جل مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا۔
او تقول حین تر العذاب لو ان لی قوة فأكون من المحسنین،
یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ بہرحال میرے سائیں بھائیو، میں نے جو عرض کرنا تھا وہ عرض کر دیا، اب یہ کہ غور کرنا، سمجھنا، عمل کرنا آپ کا کام، مجھے بھی عمل کی توفیق ملے، اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی بخشے۔ میں نے تو قرآن کی ایک آیت پر یوں سمجھو عمل کیا ہے،
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
کنز الایمان میں ترجمہ ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم سے اللہ تعالی ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔